ये पांच कुश्तियां अब तक हुईं जो हमारे जुलजलाल खुदा के पुरजोर बाजू ने दिखलाईं, और बाद और कुश्तियां भी आसमान पर हैं, और मैं यकीन रखता हूँ कि वो भी अनकरीब खुदा ताला तुम्हें दिखलाएगा। इसी तरह वो गवाहियां जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली थीं और पोशीदा चली आती थीं, अब बहुत सी उनमें से तुम्हारे देखते देखते पूरी हो गईं। उस दिन और उस घड़ी को याद करो जबकि आसमान पर चांद को उसके खुसूफ की पहली रात में रमज़ान में ग्रहण लगा था, और ऐसा ही सूरज का वो खुसूफ याद करो जो ठीक ठीक हदीस के लफ्ज़ों के मुआफिक उसके ग्रहण के दिनों में से बीच के दिन में हुआ था। और फिर दारकुतनी खोल कर पढ़ो कि ये वो अलामत थी जो महदी मऊत की सच्चाई के लिए एक निशान करार दिया गया था। ये सब कुछ खुदा ताला के वादों के मुआफिक हो गया, मगर क्या तुमने इससे कुछ भी फ़ायदा उठाया? खुदा ने तुम्हें खोल कर ये पता भी दिया कि वो आने वाला सलीब के गलबे के वक्त में ज़ाहिर होगा। हाशिया, हमने धोखे से बचाने के लिए बार बार इस बात का जिक्र कर दिया है कि कोई शख्स मसीह मऊत के लफ्ज़ से आम मुसलमानों का वो फ़र्ज़ी मसीह ख्याल न करे जो उनकी नज़र में लड़ाइयों का बानी होगा, बल्कि ये ख़यालात सरासर गलत और बेहूदा हैं। और सच ये है कि मसीह मऊद गुज़श्ता मसीह की तरह गुर्बत और मिस्कीनी के रंग में ज़ाहिर हुआ है। ज़मीन की बादशाहत से उसको कुछ गर्ज नहीं, और उसके हक़ में हदीस सही में यही है कि यज़ुल हर्ब, यानी वो नहीं लड़ेगा और मिस्कीनी से ज़िंदगी बसर करेगा। मिन हो, जब इस्लाम के दुश्मन नबी अलैहिस्सलाम की सख्त बेअदबी करते होंगे और उनमें से गालियां निकालने वाले तौहीन और तहक़ीर और दुष्नामदेही और इफ्तरा और झूठ की नजासत खाते होंगे, तो तुमने अपनी आँखों से ऐसी नजासत खाने वालों को देख लिया। क्या पादरी इमादुद्दीन ने इस नजासत से एक भारी हिस्सा नहीं लिया? क्या पादरी ठाकर दास के दोनों हाथ इस नजासत में आलूदा नहीं? क्या साहिब रिसाला उम्महातुल मोमिनीन ने इस बदबू के ज़रिए से हज़ारों दिमागों को परेशान नहीं किया? तो क्या अब तक तौहीन और तहकीर में कुछ कसर बाकी है? और क्या अब तक वो पेशगोई पूरी नहीं हुई कि जो सही बुखारी में है कि मसीह मऊत का ज़माना वो ज़माना होगा कि जब सलीबी मज़हब का गलबा होगा और जो सच्चाई के दुश्मन हैं वो इस्लाम और नबी अलैहिस्सलाम को फोहश गालियाँ देकर खिंजीर की तरह झूठ की नजासत खाएँगे? देखो, आसमान ने खुसूफ खुसूफ के साथ गवाही दी और तुमने परवाह नहीं की, और ज़मीन ने गलबा सलीब और नजासत खारों के नमूने से गवाही दी और तुमने परवाह नहीं की, और खुदा ताला के पाक और बुज़ुर्ग नबी की अजीम शान पेशगोइयाँ गवाहों की तरह खड़ी हो गईं और तुमने ज़र्रा इल्तिफात नहीं की। अगर मैं खुद दावा करता हूँ तो बेशक मुझे झूठा समझो, लेकिन अगर खुदा का पाक नबी अपनी पेशगोइयों के ज़रिए से मेरी गवाही देता है और ख़ुद खुदा मेरे लिए निशान दिखलाता है, तो अपने नफ्सों पर जुल्म मत करो। ये मत कहो कि हम मुसलमान हैं, हमें किसी मसीह वगैरह के कबूल करने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मेरे लिए आज से 1300 बरस पहले लिखा है और मेरे वक्त और ज़माने और मेरे काम के निशान बतलाए हैं, और जो मुझे रद्द करता है वो उसे रद्द करता है जिसने हुक्म दिया है कि उसे मानो। तुम क्या, बल्कि तुम्हारे बाप दादा भी मुंतज़िर थे कि मसीह मऊद जल्द आए, और सच्चाई की रूह उनके अंदर ये पुकारती थी कि वो 14वीं सदी के सर पर आएगा, लेकिन जब वो आया तो तुमने उसको काफिर और दज्जाल ठहराया। और ज़रूर था कि ऐसा ही होता, क्योंकि आसार में ये भी लिखा था कि उसे काफिर और दज्जाल ठहराया जाएगा। अगर मैं ना आया होता तो तुम पर कोई हुज्जत न थी, लेकिन मेरे आने से खुदा ताला की तुम पर हुज्जत पूरी हो गई। ये मत गुमान करो कि तुम्हारे न कबूल करने से या वो सिलसिला जो खुदा ने अपने हाथ से बरपा किया है ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि मैं सच सच कहता हूँ कि खुदा बहुत सी जमातें पैदा करेगा जो उसको कबूल करेंगी और फिर उनको बरकत देगा, यहाँ तक कि एक दिन इस्लाम का अजीज गिरोह वही गिरोह होगा। मगर जो कुछ तुमने किया या जो आइंदा खुदा करेगा वो सब इस इल्हाम के मुआफिक है जो पहले इब्राहीम अहमदिया में हो चुका है, और वो ये है, दुनिया में एक नज़ीर आया पर दुनिया ने उसको कबूल न किया, लेकिन खुदा उसे कबूल करेगा और बड़े ज़ोरावर हमलों से उसकी सच्चाई जाहिर कर देगा। अब हम फिर किसी कदर ताऊन का ज़िक्र करना चाहते हैं। سو واضح ہو کہ اکثر ظہور اس مرض کا کانوں کے آگے یا بغل کے نیچے یا کنجران میں ہوتا ہے، اس طرح پر کہ ان مقامات کی غدودیں سوج جاتی ہیں یا بدن پر بڑے بڑے پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں جو طاعون ملک شام میں پھوٹی تھی، اس کی صورت ظہور یہ تھی کہ صرف چھوٹی سی پھنسی ہتھیلی کے اندر نکلتی تھی اور اسی سے چند گھنٹوں میں انسان کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ مگر توریت میں جہاں جہاں طاعون کا ذکر کیا گیا ہے، صرف پھوڑوں کے نام سے اس کو پکارا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں جو طاعون پھوٹتی رہی تھی وہ پھوڑے تھے۔ ممکن ہے کہ قوم یا ملک یا زمانے یا مزاج کے لحاظ سے طاعون کی صورتیں جدا جدا ہوں، بہرحال اس کے ساتھ ایک حمہ شدید کا ہونا لازمی امر ہے جو اکثر اوقات پھوڑوں یا غدودوں کے پھیلنے سے پہلے ظاہر ہوتا ہے اور اکثر شدت تب سے غشی تک نوبت پہنچتی ہے۔ اور قرآن شریف میں اس مرض کا نام رج رکھا گیا ہے، اور رج لغت عرب میں ان کاموں کو کہتے ہیں جن کا نتیجہ عذاب ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بلا اکثر اور اغلب قاعدے پر انسان کی شامت اعمال سے ہی آتی ہے، اور پھر کبھی نیک انسان بھی اس بلا کے نیچے آ جاتے ہیں اور وہ اس مصیبت سے اجر شہادت پاتے ہیں۔ بہرحال مبدا اور موجب اس کا عذاب الہی ہے جس سے ملک میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس تقریر سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ علمی رنگ پر اس مرض کے اسباب پیدا نہیں کیے جاتے، بلکہ علمی سلسلہ یعنی خلق اسباب کا سلسلہ بجائے خود ہے، اور خدا تعالیٰ کی روحانی ارادوں کا سلسلہ بجائے خود ایک سے دوسرا معنی نہیں۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان اس حکیم مطلق کے اصل اغراض کو نظر انداز کر دے اور صرف طبیعت کے سلسلے تک تمام کاروبار اس ذات جامع الکمالات کا بغیر کسی مطلب اور مقصد اور غرض مطلوب کے محدود سمجھے۔ یہ خود ظاہر ہے کہ وہ ذات مدبر بالارادہ اور متصرف بالقصد ہے، جس کے تمام کام عمیق در عمیق اسرار اپنے اندر رکھتے ہیں۔ کیا یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی کہ اس عالم میں جو کچھ امر خیر یا شر منصع ظہور میں آتا ہے، وہ علوم طبیعہ اور نظامات حکمیہ کے سلسلے کے نیچے نیچے ہی چلتا ہو اور اسباب متعدہ سے وابستہ ہو، اور بئیں ہما اس مدبر بل ارادہ نے اس امر کے ظاہر کرنے سے خاص خاص مقاصد اور اغراض بھی اپنے علم میں مقرر کر رکھے ہوں۔ اگر ایسا نہ مانا جائے تو پھر خدا تعالیٰ کا وجود نعوذ باللہ عبث اور اس کے افعال محض بیہودہ ہوں گے۔ لہذا یہی سچا فلسفہ اور واقعی دقیقہ حکمت ہے کہ یہ تمام تغیرات عرضی و سماوی خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے علمی سلسلوں کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں، اور بئیں ہما ان کا پیدا کرنا اور مٹانا اغراض مطلوبہ کے لیے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر مثلاً طاعون کا اصل علاج ادویہ اور تدابیر جسمانی پر موقوف ہے تو توبہ اور اعمال صالحہ کو اس سے کیا تعلق ہے، اور اگر مدار تمام کام کا توبہ اور اعمال صالحہ ہیں تو پھر ادویہ اور تدابیر بیہودہ ہیں، کیونکہ تدبیر اور دعا میں کوئی منافات نہیں ہے۔ جو کچھ ہم تدبیر یا دعا کر سکتے ہیں، اس کی تمام شرائط تاثیر بھی ہم اپنے ہی اختیار سے پیدا نہیں کر سکتے، وہ بھی دعا کی طرح اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ یہ انسانی بے وقوفیاں ہیں جو ایک کو دوسرے کی ضد سمجھا جائے۔ خدا تعالیٰ ہر ایک پہلو سے ہمارے لیے مبدا فیض ہے۔ اگر ہم نیکی کی راہیں اختیار کریں تو وہ ہمارے علم اور تدبیر کو خطا سے محفوظ رکھ کر اور تدابیر صائبہ کا ہمیں الہام فرما کر ہمیں بلا سے بچا سکتا ہے، اور ہماری سرکشی اور شرارت کی حالت میں ہمارے ہی ہاتھ سے ہمیں ہلاک کر سکتا ہے۔ شریر اور خبیث طبع آدمی اس قدر آزادی پسند ہوتا ہے کہ چاہتا ہے کہ خدا سے بھی آزاد ہو جائے، مگر ایسا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے تمام کاموں کو ایک ایک نظام کے رنگ میں رکھا ہے، مگر پھر باوجود ان تمام نظامات کے ہر ایک چیز کی کل خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم پھر اپنی پہلی تقریر کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ لفظ رجز جو قرآن شریف میں طاعون کے معنوں میں آیا ہے، وہ فتح کے ساتھ اس بیماری کو بھی کہتے ہیں جو اونٹ کے بنیران میں ہوتی ہے، اور اس بیماری کی جڑ ایک کیڑا ہوتا ہے جو اونٹ کے گوشت اور خون میں پیدا ہوتا ہے۔ سو اس لفظ کے اختیار کرنے سے یہ اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ طاعون کی بیماری کا بھی اصل سبب کیڑا ہے۔ چنانچہ ایک مقام میں صحیح مسلم میں اسی امر کی کھلی کھلی تائید پائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں طاعون کا نام نغف رکھا ہے، اور نغف لغت عرب میں کیڑے کو کہتے ہیں جو اس کیڑے سے مشابہ ہوتا ہے جو اونٹ کی ناک سے یا بکری کی ناک سے نکلتا ہے۔ ایسا ہی کلام عرب میں رز کا لفظ پلیدی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ طاعون کی اصل جڑ بھی پلیدی ہے، اس لیے یہ رعایت اسباب ظاہر ضرور ہے، اور وہ اس طرح پر کہ طاعون کے دنوں میں مکانوں اور کوچوں اور بدروں اور کپڑوں اور بستروں اور بدنوں کو ہر ایک پلیدی سے محفوظ رکھا جائے اور ان تمام چیزوں کو عفونت سے بچایا جائے۔ شریعت اسلام نے جو نہایت درجے پر ان صفائیوں کا تقید کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَالرُّجْزَ فَحْجُرْ الْمُدَّثِّرْ 6، یعنی ہر ایک پلیدی سے جدا رہے۔ یہ احکام اس لیے ہیں کہ تا انسان افزان صحت کے اسباب کی رعایت رکھ کر اپنے تئیں جسمانی بلاؤں سے بچاوے۔ عیسائیوں کا یہ اعتراض ہے کہ یہ کیسے احکام ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، کہ قرآن کہتا ہے کہ تم غسل کر کے اپنے بدنوں کو پاک رکھو اور مسواک کرو، خلال کرو، اور ہر ایک جسمانی پلیدی سے اپنے تئیں اور اپنے گھر کو بچاؤ، اور بدبوؤں سے دور رہو، اور مردار اور گندی چیزوں کو مت کھاؤ۔ اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن نے اس زمانے میں عرب کے لوگوں کو ایسا ہی پایا تھا، اور وہ لوگ نہ صرف روحانی پہلو کے روح سے خطرناک حالت میں تھے بلکہ جسمانی پہلو کے روح سے بھی ان کی صحت نہایت خطرے میں تھی۔ سو یہ خدا تعالیٰ کا ان پر اور تمام دنیا پر احسان تھا کہ حفظان صحت کے قواعد مقرر فرمائے، یہاں تک کہ یہ بھی فرما دیا کہ قلو واشربوا ولا تسرفوا الاعراف 32، یعنی بے شک کھاؤ پیو مگر کھانے پینے میں بے جا طور پر کوئی زیادت، کیفیت یا کمیت کی مت کرو۔ افسوس پادری اس بات کو نہیں جانتے کہ جو شخص جسمانی پاکیزگی کی رعایت کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، وہ رفتہ رفتہ واشیانہ حالت میں گر کر روحانی پاکیزگی سے بھی بے نصیب رہ جاتا ہے۔ مثلا چند روز دانتوں کا خیال کرنا چھوڑ دو جو ایک ادنا صفائی کے درجے پر ہے، تو وہ فضولات جو دانتوں میں پھنسے رہیں گے ان میں سے مردار کی بو آئے گی، آخر دانت خراب ہو جائیں گے اور ان کا زہریلا اثر معدے پر گر کر معدہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ خود غور کر کے دیکھو کہ جب دانتوں کے اندر کسی بوٹی کا رگ و ریشہ یا کوئی جز پھنسا رہ جاتا ہے اور اسی وقت خلال کے ساتھ نکالا نہیں جاتا، تو ایک رات بھی اگر رہ جائے تو سخت بدبو اس میں پیدا ہو جاتی، اور ایسی بدبو آتی ہے جیسا کہ چوہا مرا ہوا ہوتا ہے۔ بس یہ کیسی نادانی ہے کہ ظاہری اور جسمانی پاکیزگی پر اعتراض کیا جائے اور یہ تعلیم دی جائے کہ تم جسمانی پاکیزگی کی کچھ پرواہ نہ رکھو، نہ خلال کرو اور نہ مسواک کرو، اور نہ کبھی غسل کر کے بدن پر سے میل اتارو، اور نہ پاخانہ پھر کر طہارت کرو، اور تمہارے لیے صرف روحانی پاکیزگی کافی ہے۔ ہمارے ہی تجارب ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہمیں جیسا کہ روحانی پاکیزگی کی روحانی صحت کے لیے ضرورت ہے، ایسے ہی ہمیں جسمانی صحت کے لیے جسمانی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری جسمانی پاکیزگی کو ہماری روحانی پاکیزگی میں بہت کچھ دخل ہے، کیونکہ جب ہم جسمانی پاکیزگی کو چھوڑ کر اس کے بد نتائج یعنی خطرناک بیماریوں کو بھگتنے لگتے ہیں تو اس وقت ہمارے دینی فرائض میں بھی بہت حرج ہو جاتا ہے، اور ہم بیمار ہو کر ایسے نکمے ہو جاتے ہیں کہ کوئی خدمت دینی بجا نہیں لا سکتے، اور یا چند روز دکھ اٹھا کر دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، بلکہ بجائے اس کے کہ بنی نو کی خدمت کر سکیں اپنی جسمانی ناپاکیوں اور ترک قواعد حفظان صحت سے اوروں کے لیے وبال جان ہو جاتے ہیں، اور آخر ان ناپاکیوں کا ذخیرہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے اکٹھا کرتے ہیں وبا کی صورت میں مشتعل ہو کر تمام ملک کو کھاتا ہے، اور اس تمام مصیبت کا موجب ہم ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہم ظاہری پاکی کے اصولوں کی رعایت نہیں رکھتے۔ بس دیکھو کہ قرآنی اصولوں کو چھوڑ کر اور فرقانی وصایا کو ترک کر کے کیا کچھ بلائیں انسانوں پر وارد ہوتی ہیں، اور ایسے بے احتیاط لوگ جو نجاستوں سے پرہیز نہیں کرتے اور عفونتوں کو اپنے گھروں اور کوچوں اور کپڑوں اور منہ سے دور نہیں کرتے، ان کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے نوع انسان کے لیے کیسے خطرناک نتیجے پیدا ہوتے ہیں، اور کیسی یک دفعہ وبائیں پھوٹتی اور موتیں پیدا ہوتی ہیں اور شور قیامت برپا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ مرض کی دہشت سے اپنے گھروں اور مال اور املاک اور تمام اس جائیداد سے جو جان کا ہی سے اکٹھی کی تھی دست بردار ہو کر دوسرے ملکوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور مائیں بچوں سے اور بچے ماؤں سے جدا کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ مصیبت جہنم کی آگ سے کچھ کم ہے؟ ڈاکٹروں سے پوچھو اور طبیبوں سے دریافت کرو کہ ایسی لاپرواہی جو جسمانی طہارت کی نسبت عمل میں لائی جائے وبا کے لیے عین موضوع اور معید ہے یا نہیں؟ بس قرآن نے کیا برا کیا کہ پہلے جسموں اور گھروں اور کپڑوں کی صفائی پر زور دے کر انسانوں کو اس جہنم سے بچانا چاہا جو اسی دنیا میں یک دفعہ فالج کی طرح گرتا اور عدم تک پہنچاتا ہے، پھر دوسرے جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے وہ صراط مستقیم بتلایا جو انسانی فطرت کے تقاضے کے عین موافق اور قانون قدرت کے عین مطابق ہے، اور ہمیں نجات کی وہ راہ بتلائی جس میں کسی بناوٹی منصوبے کی بدبو نہیں آتی۔ کیا ہم خدا کے قدیم قانون کو جو تمام قوموں پر ظاہر ہوتا آیا ہے ترک کر کے صرف ایک تراشیدہ قصے پر جو ہزاروں اور بے شمار برسوں کے بعد تراشا گیا ہے بھروسہ کر کے اور ایک عاجز انسان کو خدا قرار دے کر اور پھر لعنتی موت سے اس کو ہلاک کر کے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس مصنوعی طریق سے ہماری نجات ہو جائے گی؟ اور کیا ایسا آدمی ہمارا منجی ہو سکتا ہے جس کو خود بھی دشمنوں کے ہاتھ سے نجات حاصل نہیں ہوئی اور انہوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک اس کا کام تمام نہ کر دیا؟ ہم بڑے ہی بدقسمت ہیں اگر ہمارا یہی کمزور اور ضعیف اور عاجز خدا ہے جو خود اپنے تئیں ذلتوں اور ناکامیوں اور دکھوں سے بچا نہ سکا، اور جبکہ اس کے حالات کا اس دنیا میں یہ نمونہ ظاہر ہوا تو ہم کیوں کر امید رکھیں کہ مرنے کے بعد اس کو کوئی نئی قوت اور طاقت حاصل ہو گئی ہوگی؟ جو شخص اپنے تئیں بچا نہ سکا وہ دوسروں کو کیوں کر بچا سکتا ہے؟ یہ کیسی نامعقول بات ہے کہ خدا ہمیں نجات نہیں دے سکتا تھا جب تک کہ ایک معصوم کو اپنی جناب سے رد نہ کرے اور اس سے بدل بیزار نہ ہو اور اس کا دشمن نہ ہو جائے اور اس کے دل کو سخت اور اپنی محبت اور معرفت سے دور اور محروم نہ کر دے وے، یعنی جب تک کہ اس کو لانتی نہ بناوے اور مجرموں میں اس کو داخل نہ کرے۔ ایسے فرضی خدا سے ہر ایک کو پرہیز کرنا چاہیے جس کا اپنے ہی بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ سچ کہو، کیا دنیا میں کوئی عقل قبول کر سکتی ہے کہ جو شخص آپ ہی لانتی ہو پھر وہ کسی کے لیے خدا تعالیٰ کی جناب میں سفارش کر سکے؟ دیکھو عیسائی مذہب میں کس قدر بےہودہ اور دور از عقل و دیانت باتیں ہیں کہ اول ایک شخص عاجز مصیبت رسیدہ کو ناحق بے وجہ خدا بنایا جاتا ہے، پھر ناحق بے وجہ یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ وہ لانتی ہو گیا، خدا اس سے بیزار ہو گیا، وہ خدا سے بیزار ہو گیا، خدا اس کا دشمن ہو گیا، وہ خدا کا دشمن ہو گیا، خدا اس سے دور ہو گیا، وہ خدا سے دور ہو گیا۔ پھر ان سب کے بعد یہ اعتقاد بھی ہے کہ ایسی لانتی موت پر ایمان لانے سے تمام گناہوں کے مواخذے سے فراغت ہو جاتی ہے۔ چور ہو، خونی ہو، ڈاکو ہو، بدکار زانی ہو، دوسروں کے مال خیانت سے یا غبن سے کھانے والا ہو، خرچ کچھ ہو اور کوئی گناہ کرنے والا ہو، سزا سے بچ رہے گا۔ اب دیکھو یہ کیا مذہب ہے اور کیا تعلیم ہے اور کس قدر ایسے عقیدوں سے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ باوجود اس کے کہ ایسے قابل شرم عقائد ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، نہیں جانتے کہ اسلام نے وہی خدا پیش کیا ہے جس کو زمین آسمان پیش کرتے ہیں، جس میں کوئی بناوٹ اور نیا منصوبہ نہیں، اور اسی خالق یکتا کی طرف اسلام راہبری کرتا ہے جس کا کوئی ابتدا نہیں اور کسی عورت کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس پر موت آئی اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے تا اس کی موت سے اس کو غم پہنچے۔ اور اسلام نے نجات کے طریق بھی وہ سکھلائے ہیں جو ہمیشہ سے اور جب سے کہ دنیا ہے قانون قدرت کی شہادتوں کے ساتھ چلے آئے ہیں، کوئی بناوٹ کی بات ان میں نہیں۔ پھر جہالت اور تعصب ایسی بلا ہے کہ یہ قوم انسان پرست کہ جو غیر خدا کی پرستش میں غرق ہے خدا پرستوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں بجز اس کے کیا ہے کہ خدا کی کتابوں کے غلط معنی کر کے اپنے اصرار کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، وہی کتابیں ان عقائد کا رد کرتی ہیں، اور یہودی اب تک تصدیق کرتے ہیں کہ اسرائیلی توحید قرآنی توحید سے متفق ہے، اور اس بارے میں ہم اور یہودی اور بعض فرقے عیسائیاں بھی اور خدا کا قانون قدرت بھی ان کے مخالف ہیں۔ یہ تمام پرستشیں یعنی مخلوق کی پوجا انسانی غلط کاریوں سے پیدا ہوئی ہیں، کسی نے پتھر کی پوجا کی، کسی نے انسان کی، کسی نے کشلیا کے بیٹے کو خدا سمجھ لیا اور کسی نے مریم کے بیٹے کو خدا قرار دے دیا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو کیوں جھوٹ کی طرف بلاتے ہیں؟ مسلمانوں کا خدا تو وہ خدا ہے جو زمین آسمان پر نظر ڈال کر ضروری معلوم ہوتا ہے اور ہمیشہ تازہ نشانوں سے اپنا وجود ظاہر کرتا ہے۔ ایک سچا مسلمان اس کی آواز اب بھی اسی طرح سن سکتا ہے جس طرح حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر سنی تھی۔ وہ اس کے زندہ معجزات براہ راست دیکھ سکتا ہے، پھر وہ مردوں کا نام کیوں کر خدا رکھ سکتا ہے؟ یہ لوگ انسان پرست ہونے کی وجہ سے آسمانی تعلقات سے قطعاً محروم ہیں، اور خدا تعالیٰ کی آسمانی تائیدیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ صرف بہودہ قصے بجائے نشانوں کے پیش کیے جاتے ہیں، نہ عقل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ آسمانی نشانوں کے ساتھ۔ شرک اور مخلوق پرستی کو زمین پر پھیلا رہے ہیں، اور پھر قرآن شریف پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے انسانوں کو جسمانی طہارت کی طرف کیوں توجہ دلائی؟ یہ نہیں جانتے کہ نبی روحانی باپ ہوتا ہے، وہ درجہ بدرجہ ہر ایک ناپاکی سے چھڑانا چاہتا ہے اور ہر ایک خطرے سے بچانا چاہتا ہے۔ سو اول درجے کی ناپاکی جو انسان کو وحشیانہ حالت میں ڈالتی ہے جسمانی ناپاکی ہے، جو اسی سے خطرناک امراض اور مہلک بیماریاں پیدا ہوتی۔ سو ضرور تھا کہ خدا کی کامل کتاب اپنی تعلیم کا ابتدا اسی سے کرتی، سو خدا نے ایسے ہی کیا۔ اول جسمانی ناپاکیوں اور دوسری وحشیانہ حالتوں سے چھڑا کر وحشیوں کو انسان بنانا چاہا، پھر اخلاق فاضلہ اور طہارت باطنی کے احکام سے کھلا کر انسانوں کو مہذب انسان بنایا، اور پھر محبت اور فناف اللہ کے باریک دقائق تک پہنچا کر مہذب انسانوں کو باخدا انسان بنا دیا، اور پھر یہ سب کچھ کر کے فرما دیا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، الحدید 18۔ یعنی جان لو کہ خدا نے زمین کو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا۔ سو خدا کا کلام حکمت کے طریقوں سے انسان کو ترقی کے مینار تک پہنچاتا ہے۔ وہ اس سے شرم نہیں کرتا کہ انسان کو جو انسانیت سے گرا ہوا ہے ظاہری ناپاکیوں سے بھی چھڑائے، جیسا کہ وہ باطنی ناپاکیوں سے چھڑاتا ہے۔ اس نے اپنی پاک کلام میں انسانوں کو دونوں قسم کی پاکیزگی کی طرف ترغیب دی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، البقرہ 223۔ یعنی خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور ان کو بھی دوست رکھتا ہے جو جسمانی طہارت کے پابند رہتے ہیں۔ سو توابین کے لفظ سے خدا تعالیٰ نے باطنی طہارت اور پاکیزگی کی طرف توجہ دلائی، اور متطہرین کے لفظ سے ظاہری طہارت اور پاکیزگی کی ترغیب دی۔ اور اس آیت سے یہ مطلب نہیں کہ صرف ایسے شخص کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے جو محض ظاہری پاکیزگی کا پابند ہو، بلکہ توابین کے لفظ کو ساتھ ملا کر بیان فرمایا تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے اکمل اور اتم محبت، جس سے قیامت میں نجات ہوگی، اسی سے وابستہ ہے کہ انسان علاوہ ظاہری پاکیزگی کے خدا تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرے۔ لیکن محض ظاہری پاکیزگی کی رعایت رکھنے والا دنیا میں اس رعایت کا فائدہ صرف اس قدر اٹھا سکتا ہے کہ بہت سے جسمانی امراض سے محفوظ رہے، اور اگرچہ وہ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجے کی محبت کا نتیجہ نہیں دیکھ سکتا، مگر چونکہ اس نے تھوڑا سا کام خدا تعالیٰ کی منشا کے موافق کیا ہے، یعنی اپنے گھر اور اپنے بدن اور کپڑوں کو ناپاکیوں سے پاک رکھا ہے، اس لیے اس قدر نتیجہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ بعض جسمانی بلاؤں سے بچا لیا جائے، بجز اس صورت کے کہ وہ کثرت گناہوں کی وجہ سے سزا کے لائق ٹھہر گیا ہو، کیونکہ اس صورت میں اس کے لیے یہ حالت بھی خدا تعالیٰ میسر نہیں کرے گا کہ وہ ظاہری پاکیزگی کو کما حقہ بجا لا کر اس کے نتائج سے فائدہ اٹھا سکے۔ غرض بموجب وعدہ الہی کے محبت کے لفظ میں سے خفیف اور ادنا سے حصے کا وارث وہ دشمن بھی اپنی دنیا کی زندگی میں ہو جاتا ہے جو ظاہری پاکیزگی کے لیے کوشش کرتا ہو، جیسا کہ تجربے کے روح سے یہ مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کو خوب صاف رکھتے ہیں اور اپنی بدر رواں کو گندا نہیں ہونے دیتے اور اپنے کپڑوں کو دھوتے رہتے ہیں اور خلال کرتے اور مسواک کرتے اور بدن پاک رکھتے ہیں اور بدبو اور عفونت سے پرہیز کرتے ہیں، وہ اکثر خطرناک وبائی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ بس گویا وہ اس طرح پر یحب المتطہرین کے وعدے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ طہارت ظاہری کی پرواہ نہیں رکھتے، آخر کبھی نہ کبھی وہ پیچ میں پھنس جاتے ہیں اور خطرناک بیماریاں ان کو آ پکڑتی ہیں۔